مسائل متفرقہ، مختلف قسم کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں چار عمرے اور ایک حج ادا فرمایا۔ عن قتادہ رضی اللہ عنہ ان انس رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر اربع عمر کلہن فی ذی القعدہ الا التي مع حجته عمرۃ من الحدیبیہ او زمن الحدیبیہ فی ذی القعدہ وعمرۃ من العام المقبل فی ذی القعدہ وعمرۃ من جعرانہ حيث قسم غنائم حنین فی ذی القعدہ وعمرۃ مع حجته رواہ مسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے ادا کیے ہیں، حج والے عمرے کے سوا باقی سارے عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا کیے ہیں۔ ایک عمرہ حدیبیہ سے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر ذوالقعدہ میں، دوسرا اگلے سال ذوالقعدہ میں، تیسرا جعرانہ سے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کی ذوالقعدہ میں، اور چوتھا وہ عمرہ ذوالحج میں اپنے حج کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیبیہ کا عمرہ ہے یہ عمرہ ہوا نہیں تھا لیکن آپ کا سفر ذوالقعدہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ نفلی حج انسان جتنی مرتبہ چاہے ادا کر سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الاقرع ابن حابس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الحج فی کل سنہ او مرۃ واحدہ قال بل مرۃ واحدہ فمن استطاع فتطوع رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرع بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے یا ایک ہی بار ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی بار فرض ہے، البتہ جو طاقت رکھے وہ نفل حج ادا کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حج اور عمرے کا ثواب خرچ اور تکلیف کے مطابق ملتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی العمرۃ ولکنها علی قدر نفقتک او نصبک رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عمرے کے ثواب کے بارے میں فرمایا، اس کا ثواب خرچ یا مشقت کے مطابق ملتا ہے۔ عموماً لوگ دنیا کے معاملات میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ریاکاری ہوتی ہے تو خوشی سے خرچ کر لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی تعریف مقصود ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں، یا اپنے اور دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، لیکن جو بھی دین کا معاملہ آتا ہے تو جیب سکڑ جاتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات جیسے حج یا عمرے کا سفر کیا جاتا ہے تو اس میں بچت کی خاطر بہت دور جگہ لے لی جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ 50-100 ریال تو بچ جائیں گے آپ کے پر نائٹ کمرے کے، مگر آتے آتے کئی دفعہ نماز لیٹ ہو جائے گی، ایک رکعت کے بعد شامل ہوں گے، ہو سکتا نماز گزر جائے، ہو سکتا کوئی اور چیز ہو جائے۔ تو اگر اللہ توفیق دے، ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر کسی کے پاس توفیق نہیں تو اس کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، اس کی پھر مشقت کا ثواب ہو جائے گا، دور رہے گا، چل کے آئے گا، زیادہ ثواب پائے گا۔ لیکن جس کو اللہ توفیق دے اور اس کو میسر ہو قریب رہنا اور زیادہ سے زیادہ طواف کرنا، رات کو جاگ کر عبادت کرنا، تو وہ وہاں پر پہنچ کے اللہ کے گھر میں اس بارے میں یعنی بخل سے کام نہ لے، اس راستے میں جو بھی روپیہ خرچ ہوگا تھوڑا یا زیادہ وہ سب فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک طرح سے صدقہ ہی صدقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر رش کی وجہ سے کہیں دور جگہ ملی ہے تو انسان غصے میں بیٹھ جائے کہ اب اتنی دور سے کون دوپہر کے وقت نماز پڑھنے جائے اور ہم ہر وقت نہیں جا سکتے، یا یہ کہ ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑے یا کچھ اور، تو اس میں یہ سوچے کہ اس ساری مشقت اور قدم قدم کا اجر اور ثواب ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں ثواب کا سبب ہیں، مال خرچ کرنا بھی اور مشقت کرنا بھی۔ کوئی ایک چیز کر سکتا ہے، کوئی دوسری، کوئی دونوں، جیسے جس کو جو توفیق ہو۔ یعنی اگر آپ قریب رہتے ہیں اور آنے کی مشقت سے بچ گئے ہیں تو پھر ان قدموں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف میں لال لیجیے، وہاں مشقت بڑھا لیجیے۔ ہر نماز کے بعد انسان کوشش کرے کہ طواف کرتا رہے۔ حج یا عمرے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا جائز نہیں کہ اب قریب رہ سکتے تو جان بوجھ کے دور چلے جائیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر یتہادا بین ابنیہ فقال ما بال ھذا قال یا رسول اللہ نظر ان یمشی قال ان اللہ عز وجل لغنی عن تعذیب ھذا نفسه قال فامرہ ان یرکب رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بیت اللہ شریف تک پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے, یعنی جان بوجھ کے مصیبت میں نہ ڈالے خود کو کہ پیدل چل چل کے آئے, اگر سواری میسر ہے یا کوئی لفٹ میسر ہے تو کہیں سیدھی سے اتروں گا. تو یہ وہاں پر ساری انرجی بچائے کس کے لیے؟ عبادت میں یکسوئی کے لیے. میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ بعض چیزوں میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ نماز کے وقت سو رہے ہوتے ہیں. تو پوری توجہ کس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کٹ ڈاؤن کر کے جو اصل عبادت کا وقت ہے اس میں کوئی بھی خرابی نہ ہو. انسان نہائے دھوئے صاف ستھرے کہ اس کے جسم سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے, کسی کو اذیت نہ پہنچے, اور مناسب جگہ پر جا کر وقت پر جا کر بیٹھے, کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وقت پر نہ نکلے تو آپ کو پراپر جگہ نہیں ملتی. اگر آپ بعد میں آئے تو ہجوم میں کوئی ادھر سے دھکا پڑ رہا, کوئی ادھر سے, بعض لوگ رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جوتوں کے پاس جگہ ملتی ہے, تو اس سے عبادت کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی. جب ہم گئے ہی اس کام سے ہیں تو اسی کو اپنی پرائرٹی رکھے, نہ کہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کو. اس کے لیے الگ کو وقت مقرر کر لیں جب ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائے, یا جس سے نماز کا وقت کافی فاصلہ ہو. یہ نہ ہو کہ بازار گھومتے گھومتے نماز نکل جائے, لاکھ نمازوں کا ثواب رہ جائے اور دنیا کی ٹھیکریاں انسان سمیٹتا پھرے. حتیم کعبہ شریف کا غیر مسقف حصہ میں نماز ادا کرنا مستحب ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني الحجره فقال اذا اردت دخول البيت فصلي ها هنا فانما هو قطعه من البيت ولكن قوم قف اقتصروا حيث بنوا رواه النسائي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں لے گئے اور فرمایا جب تم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو, یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. تیری قوم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا تعمیر کر دیا تھا, یعنی آدھی دیواریں اٹھائیں اور چھوڑ دیا, اور یہ اصل میں تو اللہ کی حکمت تھی کہ سب لوگوں کے لیے اندر جانا ممکن ہی نہیں, تو کم از کم ساری مخلوق وہاں تک تو جا سکتی. خواتین کے لیے بھی کچھ اوقات میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہوتی ہے, نمازوں کے بالکل قریب اوقات میں وہاں نہیں جانے دیتے, لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس حصے میں نماز ادا کرے, لیکن پھر وہی یاد رکھیں کہ لوگوں کے آگے سے گزرنا, دھکم پیل کرنا اور اذیت دے کر دوسروں کو یہ کام کرنا, یہ درست ہے. بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہو تو بیت اللہ شریف کے دروازے کے مقابل کی دیوار کی طرف منہ کر کے ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا چاہیے. یہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے, یہ سنت کے مطابق ہے. کیسے؟ دروازے کے مقابل یعنی اپوزٹ, سامنے والی دیوار کی طرف منہ کر, کیونکہ وہ تو ساری طرف ہی منہ ہو سکتا ہے نا. اب انسان وہاں آدھا وقت تو یہ سوچتا رہے اچھا منہ کدھر کروں, تو پھر کیا کرے؟ سنت کو فالو کرے. اور اندر پلرز ہیں, اس یہ جو چھوٹا کمرہ ہے جو بیت اللہ ہے اصل میں, یعنی یہ جو بلیک عمارت نظر آتی ہے اس کے اندر پلرز ہیں, تو دو پلرز کے بیچ میں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے. اس کے بعد بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تکبیر, توحید اور تحمید کے کلمات, نیز توبہ استغفار اور دعائیں مانگنی چاہیے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ودنا خروجہ ووجدت شیئا فذهبت وجئت سریعا فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا فسألت بلالا اصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ قال نعم رکعتین بین الساریتین رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا, وہ جلدی جلدی واپس آ گیا, لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف سے نکلتے ہوئے پایا. میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں, دو ستونوں کے درمیان دو رکعت نماز ادا فرمائی ہے. اسے مجھے بازو کا کیوں لگتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے ترجمل سے جیسے کوئی جرنلسٹ کسی لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے نا, ایک ایک گوشہ, ایک ایک پہلو, یہاں کیا کیا, وہاں کیا کیا, کدھر منہ کیا, کس جگہ پڑی, کیونکہ ان کے دل میں اس بات کی بہت محبت تھی کہ میں ہر کام آپ کے طریقے کے مطابق کروں. اور ان کے اس سوال نے ہم سب کے لیے ایک علم کا دروازہ کھول دیا.
عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم انصرف الى اركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتحميد وسأل الله واستغفره رواه ابن خزيمة.
حضرت اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے, پھر حدیث بیان کی اور کہا کہ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے کونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر کونے کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر, توحید اور تحمید کے کلمات ارشاد فرمائے, اللہ سے دعا اور استغفار کی. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے.
عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة طمس اللہ نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے. حجر اسود جنت سے اتارا گیا پتھر ہے جو دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. حجر اسود کو چومنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شرک نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہے. عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ ثم قال فما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. رواه البخاری. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت اسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے, اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا. یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا, پھر فرمانے لگے اب ہمیں طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا اور اب اللہ نے انہیں تباہ کر دیا ہے. پھر خود ہی فرمایا کوئی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے چھوڑنا ہمیں پسند نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. حج یا عمرے کے بعد مکہ مکرمہ سے آب زمزم کا تحفہ ساتھ لے جانا مستحب ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحمل. رواہ الترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لے جایا کرتی تھیں اور فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے. دوران حج تجارت یا مزدوری کرنا جائز ہے. ان ابی امامۃ التیمی رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا اکری فی ھذا الوجہ وکان ناس یقولون لی انه لیس لک حج فلقیت ابن عمر فقلت یا ابا عبد الرحمن انی رجل کری فی ھذا الوجہ وان ناس یقولون لی انه لیس لک حج فقال ابن عمر الیس تحرم وتلبی وتطوف بالبیت وتفید من عرفات وترمی الجمار قال قلت بلا قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. رواه أبو داود.
حضرت ابو امامہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں موسم حج میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا تھا، ان کا سامان اٹھا کے اوپر رکھنا اتارنا، جسے کلی ہوتے ہیں مثلا. کچھ لوگ کہتے تھے تمہارا حج نہیں ہوا کیونکہ تم کام کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو. چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا اور عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں حجاج کی بار برداری کا کام کرتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کیا تم نے احرام نہیں باندھا؟ کیا تم نے تلبیہ نہیں کہا؟ کیا تم نے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کیا؟ کیا تم عرفات سے ہو کر نہیں آئے؟ کیا تم نے رمی جمار نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، سب کچھ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تو پھر تمہارا حج ہو گیا. سنو، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورۃ بقرہ 198. اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تم تجارت کر کے اللہ سے روزی طلب کرو. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا، اس کے سامنے یہ آیت پڑی اور فرمایا، تیرا حج ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. قبولیت حج کے لیے رزق حلال شرط ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طیبة وودع رجله فی الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مازور، واذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور وغير مأجور رواه الطبراني. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی حج کے لیے رزق حلال لے کر نکلتا ہے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے، رکاب کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جیسے اونٹنی پہ بیٹھتے تھے یا گھوڑے پہ یا ایسی سواری پہ، تو اس پہ سواری کے لیے جب پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھے یا جہاز میں بیٹھے، جہاز کی سیڑھی پہ قدم رکھے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تیری لبیک قبول ہو اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر خرچ حلال، تیری سواری حلال، تیرا حج مقبول، گناہوں سے پاک ہے. اور جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ حرام، تیری کمائی حرام، تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سفر حج پر نکلنے سے پہلے گھر میں دو رکعت نفل ادا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں سے اجازت لینا سنت سے ثابت نہیں. یہ تو ایک فرض ہے، یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھتے وقت آپ کسی سے اجازت لیں کہ ہم جائیں انہیں نماز پڑھ لیں. سفر حج پر روانگی سے قبل بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں. گھر سے نکلتے ہوئے درج ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت فتنحى له الشیاطین فیقول شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی رواہ ابو داود. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا مانگے، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے سے بچا لیا گیا. بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، تم اس شخص پر کیسے قابو پا سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا. یہ دعا میں نے آپ کو جب شیطان کے بارے میں بتایا تھا، یہ سکھائی تھی اس وقت بھی. تو روزانہ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھا کریں. ایک دفعہ میں آپ کو کہلوا بھی دیتی ہوں، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
بس اتنی سی چھوٹا سا جملہ ہے لیکن انسان محفوظ ہو جاتا ہے. سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفر سے واپسی پر درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیره خارجا الى سفر کبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن عائبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے سفر پر نکلنے کی حالت میں تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اے اللہ اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو، یا اللہ ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے، یا اللہ سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبرگیری کرنے والا ہے، یا اللہ میں سفر کی مشقت برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا پڑھتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، عائبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ دعا میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اور واپس آنے پر آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا. اہل قافلہ کو دوران سفر امیر مقرر کر کے سفر کرنا چاہیے، یعنی ایک شخص کو رسپانسیبل ہونا چاہیے اور باقی سب کو اس کی بات سننی چاہیے، ورنہ اکٹھے سفر عذاب ہو جاتا ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ اذا کان نفر ثلاث فلیؤمر احدہم ذاك امیر امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن خزیمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تین آدمی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. امیر بنانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا اذا سعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا
رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوران سفر میں جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب بلندی سے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حج ادا کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں جلدی واپس جانا اجر عظیم کا باعث ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم حجه فليعجل الرحله الى اهله فانه اعظم لاجره رواه الدارقطنی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اپنا حج مکمل کر لے تو اسے اپنے اہل و عیال میں واپس آنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی طرف کتنی زیادہ توجہ دلاتے ہیں نا. ہماری عقل کیا کہتی ہے، وہاں رہنا زیادہ اجر کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فرض پورا ہو گیا اب گھر چلو. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں. سفر حج کے دوران جہاں کہیں قافلہ ٹہرے وہاں دو رکعت نفل کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ بعض وقت لوگ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں، نفل شروع کر دیتے ہیں اور لوگ جانے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں، سب لیٹ ہوتے ہیں ان نفلوں کی وجہ سے. نفل ضرور پڑھیں لیکن ایسی جگہ جہاں دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو. ثواب کی نیت سے غار حرا یا غار ثور کا سفر کرنا آثار صحابہ سے ثابت نہیں. ویسے تاریخی مقام کے طور پہ آپ دیکھیں تو دیکھیں، لیکن نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب کی بات ہے. مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی حضرت عائشہ کے لیے ایک رخصت تھی، بعد میں صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. پورے برکت کے لیے آب زمزم میں کپڑا یا کفن بھگونا سنت سے ثابت نہیں. یعنی وہ تو پانی اس میں اڑ جاتا ہے اور ختم، کپڑے میں کیا رہا؟ سائنٹیفکلی بتائیں مجھ کو کپڑے میں کیا رہتا ہے، اور اگر رہے بھی تو کیا انسان کو عذاب قبر سے وہ کپڑا بچا سکتا؟ نہیں. تو عمل چاہیے. میزاد کے نیچے اللہم اذلنی فی ذلک یوم لا ذل الا ذلک کہنا سنت سے ثابت نہیں. کعبہ شریف کی چھت پر حتیم شریف کی سمت بارش کا پانی نیچے گرانے کے لیے جو پرنالا لگایا گیا اسے میزاب کہتے ہیں. مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی مٹی کو خاک شفا سمجھنا، اسے کھانا اور اپنے ساتھ لانا سنت سے ثابت نہیں.